الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سلسلہ وار ختم قرآن میں سورۃ الانعام ہمارے زیر مطالعہ ہے. 19 رکوع کا ہم نے پچھلے نصف میں آغاز کیا تھا. تسلسل سے سورۃ الانعام میں خاص طور پر قریش مکہ کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے رکوع میں ایک خاص موضوع کہ جس کا تذکرہ اس کا ہم مطالعے میں ہمارے زیر مطالعہ ہے، وہ یہ کہ یہ حلت اور حرمت کا جو اختیار تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا وہ قریش مکہ نے خاص طور پر اپنے ہاتھوں میں لیا. اور اس حوالے سے پھر پچھلی آیت میں آیت نمبر 151 کے جس کا 19 رکوع سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خاص طور پر قریش مکہ اور عام طور پر پوری انسانیت کے سامنے اب احکامات اشرع کا بیان ہے، یعنی شرعی احکامات کا بیان، اور خاص طور پر قریش مکہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی تم نے جو اپنے طور پر چیزوں کو حلال یا حرام کر لیا وہ تو حلال یا حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کو اصل اختیار حاصل ہے حلت اور حرمت کا، اس نے تم پر کیا چیزیں حلال یا حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. تو یہ اب 10 احکامات ہیں کہ جو کہ آیت نمبر 151 سے اس کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ آج اس کو ہم مکمل کر لیں گے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی نشست میں ہم نے آیت نمبر 151 کا مطالعہ کیا تھا کہ جس میں 5 احکامات شرعی احکامات کا بیان آیا تھا، اور اس میں جن چیزوں سے روکا گیا وہ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، یعنی وہ 5 چیزیں کیا تھیں. فرمایا گیا کہ تم شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ، یعنی کسی شے کو بھی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں جو ہے وہ شریک نہ کرو، شامل مت کرو. اسی طرح سے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، مطلب کیا ہے کہ بدسلوکی والدین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے قتل اولاد کا تذکرہ آیا کہ جو کہ ایک زمانہ جہالت میں یہ بڑا عام ایک معاملہ تھا کہ مفلسی کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور پر قریش مکہ. لہذا فرمایا گیا کہ تم مفلسی کے خوف سے بچوں کو قتل مت کرو، اصل رازق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، رحم مادر میں بھی ان کی پرورش وہی کر رہا ہے. پھر چوتھی بات یہ آئی کہ جو بھی فحاشی والے کام ہیں، یعنی فحش کام ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے باطن ہوں، ان سے جو ہے وہ تمہیں بچنا ہے، ان کے قریب بھی مت پھٹکنا. اسی طرح سے پانچویں بات یہ آئی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو محترم ٹھہرایا انسان کو، ناحق اس کا قتل مت کرو. ہاں، حق کے ساتھ تم قتل کر سکتے ہو، اس کی بھی صورتیں پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھی. تو یہ 5 احکامات ہیں کہ جن کا بیان ہم نے پچھلی نشست میں ایک آیت میں سمجھا. اب 5 احکامات ہیں کہ جو اب ان آیتوں میں کہ جو آج تلاوت کی گئی ہیں اور زیر مطالعہ ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے. پہلا حکم فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هي احسن، یعنی ترتیب کے لحاظ سے یہ چھٹا شرعی حکم ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے تعلیم ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ، ہاں اس طور پر کہ جو کہ احسن ہو. تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یتیم کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیں. یعنی یتیم وہ بچہ ہے کہ جو کہ بچپنے میں یا لڑکپن میں، یعنی بلوغت سے پہلے اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے، تو یہ یعنی یتیم ہے کہ جو کہ کہلاتا ہے. یعنی بلوغ یا بالغ ہونے کے بعد کسی کا والد کوئی انتقال کر جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا، بلکہ یہ ہے کہ بلوغ سے پہلے ہی بچپنے میں کوئی انتقال ہو جائے، والد کا سر سے سایہ اڑ جائے، تو پھر یہ یتیم کہلاتا ہے. یعنی جو اکیلا ہو جائے بالکل، یعنی منفرد ہو جائے. اور یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے در یتیم، یعنی وہ سیپی کہ جس کے اندر صرف ایک موتی وہ موجود ہو، تو اس کے لیے در یتیم کے الفاظ ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی ایسا ایسا سیپی کہ جس کے اندر صرف اکیلا ایک موتی ہے کہ جو کہ موجود ہے، تو اسی سے پھر یہ یتیم کی کیفیت ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں تو یتیموں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا معاملہ وہ کیا جاتا تھا، خاص طور پر یہ قریش مکہ اس میں ملوث تھے، تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ تم نے جو خود ساختہ چیزیں حلال یا حرام کی ہیں وہ تو بڑے دھڑلے کے ساتھ تم اس پر عمل کرتے ہو، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے حوالے سے تم کانشیس نہیں ہو، حساس نہیں ہو. تو مال یتیم کے قریب بھی مت پڑ، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کر. قرآن مجید میں جا بجا یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی مختلف تعلیمات ہیں کہ جو کہ آئی ہیں. جس طرح سے سورہ فجر کی آیت نمبر 17 میں یہ الفاظ آئے کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، یعنی خاص طور پر قریش مکہ کی جو ذہنیت تھی اس کی عکاسی کی گئی اور کہا گیا کہ ہرگز نہیں، تم یتیم کے ساتھ اس کا اکرام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، بس سلوک ہی کرتے. اور اسی طرح سے سورۃ الماعون کی آیت نمبر 2 میں، یعنی جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کے الفاظ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو جو ہے وہ دھکا دیتے. اسی طرح سے سورۃ النساء میں وہ آیت بھی آئے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق، تو وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں، وہ آگ بھر رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ یہ سختی ہے کہ جو کہ پائی گئی ہے، بڑی یعنی سخت آیت ہے قرآن مجید کی مال یتیم کے حوالے سے، کہ جو مال یتیم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بلکہ قرآن مجید میں یعنی وہ واقعہ بھی سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ملے ہیں حضرت خضر سے اور ان کے ساتھ سفر کیا ہے، خاص علم کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، علم تکوینی، اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ تین واقعات اس میں آتے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ وہ کہ جب وہ کسی بستی میں گئے اور انہوں نے میزبانی سے بستی والوں نے انکار کر دیا، کوئی کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت خضر نے ایک گھر کی جو یتیم بچوں کا ایک گھر تھا اس کی دیوار گرا چاہتی تھی، اس کو سیدھا کر دیا. لہٰذا بعد میں پھر وہ بتایا گیا کہ یہ دیوار کے نیچے یعنی بچوں کا خزانہ تھا کہ جو کہ پوشیدہ تھا، لہٰذا اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا، اور یہ کنجوز جو بھی یہ بستی والے ہیں کہ جو نے ہماری حضرت خضر کی اور موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی سے بھی انکار کر دیا، تو یہ اس پر قابض ہو جاتے یتیم بچوں کے خزانے پر. تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا بغیر کسی اجرت کے. تو بہرحال اس واقعے میں بھی یتیم کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمایاں کیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ارشادات میں بھی یتیم کے حوالے سے، بلکہ خاص طور پر جو یتیم کا ولی ہے، جو اس کی کفالت کرنے والا ہے، اس کے لیے جو خوشخبریاں سنائیں. یعنی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اس طرح سے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، یعنی دو انگلیوں کو قریب کر کے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اشارہ فرمایا کہ وہ اس طرح سے قربت کا حامل ہوگا، یعنی اس کو میری مائیت نصیب ہوگی. کون؟ کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں سے ٹچ ہوتا ہے یتیم کے، تو ہر ہر بال کے عوض اسے نیکیاں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بہترین گھرانے وہ ہیں کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے, اور فرمایا کہ بدترین گھرانے مسلمانوں میں وہ ہیں کہ جس میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے یہ بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو شریعت میں ہمیں ملتی ہیں. لہٰذا یہ وہ شے ہے کہ جو کہ حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم ناحق یتیموں کا مال کھاؤ. سورۃ النساء میں یتیم بچیوں کے حوالے سے جو روش تھی قریش مکہ کی زمانہ جاہلیت میں, وہ کیا کرتے تھے کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے صرف کس نیت سے کہ ان کے مال پر جب وہ قابض ہو جائے. تو منع کیا گیا کہ اگر تو تمہاری یہ نیت ہے, اس میں فساد ہے, تو تم یتیم بچیوں کو چھوڑ دو, ان سے نکاح مت کرو, کسی اور دیگر خواتین سے نکاح کرو, یتیم بچیوں کے ساتھ یہ بدسلوکی مت کرو کہ ان سے نکاح اس لیے کرو, قبضے میں لے لو کہ ان کا مال بھی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حسن سلوک کی کیفیات ہیں کہ جو کہ یتیم کے حوالے سے وہ ہمیں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں. تو فرمایا گیا یہ چھٹی ترتیب کے لحاظ سے یہ شرعی حکم آیا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, کے مال یتیم کے قریب بھی مت پھٹکو, الا باللتی ہی احسن, ہاں اس طور پر کہ جو کہ بہتر ہو. یعنی مطلب کیا ہے کہ مال یتیم میں سے جو بھی اس کا ضامن ہے یعنی جو بھی کفالت کرنے والا ہے وہ اتنا لے سکتا ہے اگر وہ غریب ہے خود اور اس کا اپنا گزارا بھی مشکل ہے, لیکن اب وہ اس کے تحت کوئی یتیم ہے اس کے زیر کفالت, تو اب اتنا لے سکتا ہے کہ جتنے یتیم کے اخراجات وہ آ رہے ہیں اس کی کفالت کا, اتنا وہ لے سکتا ہے اس کے مال پر. لیکن یہ ہے کہ کوئی ناحق مال فسادی نیت کے ساتھ کہ یہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کا سارا مال میں ختم کر جاؤں, تو یہ ہے اصل میں کہ جو کہ پھر وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے. تو فرمایا کہ آسان طریقے پر مال میں تمہاری شراکت ہو سکتی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ, اب اس کے مال کی حفاظت کی ایک حد بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, وہ حد یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ یعنی بالغ ہو جائے. حتی یبلغ اشدہ یعنی وہ قوت کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بالغ ہو جائیں, اور اس میں ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے, یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر ولی یہ محسوس کرے کہ اس کے اندر رشد نہیں ہے, ہدایت نہیں, کہ اگر یہ بالغ تو ہو گیا لیکن اگر اس کو مال دے دیا گیا اس کا تو یہ پورا مال ضائع کر دے گا. ابھی یہ ہے کہ اس کے اندر وہ فہم نہیں آیا کہ کس طرح سے یہ مال کا وہ صحیح استعمال کر سکے اور اس کی مزید جو ہے وہ آگے صحیح جگہ پر وہ لگا سکے. اگر یہ رشد نہیں پائی جائے تو پھر یہ ہے کہ ابھی بھی مال اس کے حوالے نہ کیا جائے باوجود اس کے کہ وہ بالغ ہو گئے. یعنی قرآن مجید میں یہ سورہ نساء میں یہی بات آئی نا کہ یعنی اگر تم ان میں یعنی رشد نہ پاؤ, آنس تم رشدہ, یعنی اگر تم ان کے اندر رشد نہ پاؤ تو یعنی اگر جب تم ان کے اندر ہدایت پاؤ, یعنی پازیٹو انداز میں یہ بات آئی, تو پھر ان کے اموال انہیں پھر کیا کر دو, ان کے حوالے کر دو. تو یعنی بالغ ہونا بھی شرط ہے, اور پھر بالغ ہونے کے بعد وہ رشد اور وہ ایسی عقل کہ وہ صحیح استعمال کر سکیں مال کا, تو پھر ان کے مال ان کے حوالے وہ کیے جائیں. اور فرمایا کہ وہ اوف الکیل والمیزان, اب ساتویں بات آ رہی, فرمایا جا رہا ہے کہ تم ناپ اور تول کو پورا کرو بالقسط, عدل کے ساتھ. یعنی یہ ناپ اور تول یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل شے ہے معاملات میں خاص طور پر, اور جن معاشروں میں ناپ تول میں کمی کا رجحان وہ بڑھ جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ اعتماد کی فضا بھی برقرار رہے, اور یہ ہے کہ شکوک و شبہات ہیں ہر ایک دوسرے سے کہ جو کہ وہ بنتے ہیں خریداری میں خاص طور پر اور دیگر معاملات میں بھی, اور یہ ناپ تول میں کمی کے باعث ہی اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلی اقوام میں سے قوم کو پوری قوم کو ہلاک کیا. وہ کون سی قوم تھی؟ قوم شعیب, پوری قوم کو ہلاک کیا. یعنی یہ ناپ تول میں کمی ان کا یہ مرض تھا کہ جو کہ ان کے اندر آ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں جہاں چیزوں کا لینا ناپ کر یا تول کر تو پورا لیا جائے, اور دیا بھی جائے دوسروں کو تو وہ پورا ناپ تول کر دیا جائے, اس میں کوئی کمی وہ نہ کی جائے, یہ ہدایت جو ہے وہ وسیع معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کہ جو بانٹ تم نے اپنے لیے پسند کی یا میں نے اپنے لیے پسند کیے ہیں, تو اب مجھے بھی یہ چاہیے کہ وہی بانٹ میں دوسروں کے لیے پسند کروں, اور یہ پوری زندگی کی ایک روش ہے کہ جو ہونی چاہیے. یعنی اگر میں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بولے, لہٰذا پھر یہی بات میں دوسروں کے لیے بھی پسند کروں کہ میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں. تو اسی طرح سے پوری زندگی میں یہ کیفیات ہمیں دیکھنی چاہیے. اسی طرح سے یہ احساس نہیں ہوتا, یعنی کوئی انسان جاب کر رہا ہے کہیں پر, اس کے ڈیوٹی آرز جو ہے وہ 8 گھنٹے کے ہیں, 9 سے مثال کے طور پر 5, لیکن یہ ہے کہ اس آرز میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے, تو یہ بھی اس ہدایت کے مطابق وہ کیا کر رہا ہے, وہ ناپول میں کمی کر رہا ہے. وہ اپنا جو بھی حق اسے دینا چاہیے اس جاب کو وہ نہیں دے رہا, اور جو بھی اسائنمنٹ ہے اس کا اس میں وہ کمی کر رہا ہے, کوئی ذمہ داری دی گئی اس کا وہ حق ادا نہیں کر رہا, اس میں سستی کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی مفہوم میں علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ شامل ہے کہ وہ ناپول میں کمی کا باعث ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی جو وہ محفوظ فرمائے, اس پر بھی بڑا غضب ہے. یعنی ایک تو پوری قوم کی ہلاکت کا, وہ ابھی قوم شعیب کا وہ ہم نے سمجھا, اسی طرح سورہ مطففین پوری سورت یعنی جس میں ہلاکت و بربادی, ویل للمطففین یعنی طفن, یعنی بہت ہی یعنی تھوڑی سی ہاتھ کی جنبش اور اس کی حرکت سے تھوڑا سا کچھ مال یا چیز ہے کہ جس میں کمی کر دینا. لہذا فرمایا گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری آخرت پر تمہیں یقین نہیں ہے. اگر آخرت پر یقین ہوتا, اللہ کے حضور کھڑے ہونا کا یقین ہوتا, تو کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں یہ جنبش نہ ہوتی کہ تم کسی کو کم تول کر یا گھٹا کر یا ناپ کر وہ کم تول کر دو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہلاکت و بربادی کے حوالے سے پوری سورت کا نزول سورہ مطففین وہ نازل ہو گئی. تو فرمایا کہ جب بھی تم ناپو اور تولو تو عدل کے ساتھ تولو. فرمایا جا رہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها, اور ہم مکلف نہیں ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ یہ ناپ اور تول میں یعنی حتی الامکان تو تم اپنی کوشش کرو, لیکن یہ ہے کہ اگر اگنورنس میں نادانی میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے, جان بوجھ کر نہیں نادانی میں, تو پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کرنے والا ہے اور انسان کو مکلف اس کے وسعت کے مطابق اللہ تعالی نے ٹھہرایا. اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو بھی شرعی احکامات کا یہ بیان آ رہا ہے وہ سارے شرعی احکامات وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امپوز کیے ہیں اہل ایمان پر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے شرعی احکامات اس کی وہ وسعت رکھتا ہے اس پر عمل کرنے کے حوالے سے. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھئی میرے اندر تو وسعت ہی نہیں ہے تو لہٰذا میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, یہ اس کے ذہن کا جو فتور ہے اس کا تساہل ہے. اگر تو اس کی وسعت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ 5 نمازیں اس پر فرض ہی نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ہے کہ وسعت ہے تو نمازیں فرض کی گئیں, اسی طرح سے دیگر فرائض بھی فرض کیے گئے. تو بہرحال یہ بھی مفہوم اس میں لیا گیا کہ ہم کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب اس کے بعد اگلا حکم آ رہا ہے, فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, جب بھی تم بات کرو تو عدل کی بات کرو یعنی حق کی بات کرو, خواہ وہ تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. یعنی قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تم حق کو دبا جاؤ, عدل پر بات نہ کرو, جھوٹ بول جاؤ, تو یہ بھی ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے, یہ بھی حرام کام. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سطح پر حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے, جو بھی بولا جائے عدل پر مبنی جو ہے وہ بولا جائے. اور یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو بھی تعلیمات سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مدح فرمائی ہے قرآن کے حوالے سے ترمذی کی روایت میں, تو انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے عدل پر مبنی بات. لہذا اللہ کے احکامات وہ بیان ہو رہے ہوں تو یہ سب سے بڑی عدل کی بات ہے. اسی طرح جہاں کہیں بھی کوئی وکیل ہے کسی کی وکالت کر رہا ہے, اگر وہ زبان دبا جائے اور کسی مظلوم کو ظالم بنا دے اپنے زبان کے ذریعے سے, یہ بھی بہت ساری معاملات ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں, لہذا یہ بھی ظلم ہے. جج ہے کہ جو کہ جانتے بوجھتے حق کو دبا جائے اور غلط فیصلہ کر دے, تو اس کی بھی بڑی ہلاکت خیزی ہے کہ جو کہ شریعت میں آتی. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو حکم یہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو عدل پر مبنی بات کرو, خواہ یہ بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کو نہ پڑتی ہو. اور مزید فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, یعنی نواں حکم آ رہا ہے شرعی احکامات میں سے کہ اللہ سے جو بھی عہد ہے اس کو پورا کرو. اب اس میں بھی تفصیل ہے اللہ سے عہد یعنی وہ کون سے ہیں عہد کے جو کہ اللہ سے کیے جاتے ہیں, یعنی کلمہ پڑھ کر ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کر لیا کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے, لہٰذا یہ بھی کیا ہے یہ عہد ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم اروا میں سورۃ الاعراف میں یہ نشاندہی فرمائے گئے کہ تمام اروا سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، عہد الست، کہ الستو بربکم، ہم نے اقرار کیا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، پالنہار ہیں، روزی رسا مشکل کشا ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ہم کسی کو روزی رسا مشکل کشا نہیں بنائیں گے سوائے تیرے. تو یہ وعدے ہیں. اسی طرح سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک معاہدہ ہے کہ جو کہ اہل ایمان کا ہو گیا، ان اللہ اشترا من المومنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لیے کیا، یعنی امبالہم وانفسہم، ان کے مال اور ان کی جانیں، بأن لہم الجنہ، جنت کے بس. لہذا یہ ہے کہ یہ معاہدہ اللہ سے میرا اور آپ کا ہو گیا کہ ہم نے جان اور مال اللہ کے راستے میں دے دیں جنت کو حاصل کرنے کے بس. اب یہ جان اور مال اللہ کے راستے میں چلیں. بہرحال یہ بھی وعدے ہیں کہ کیونکہ اللہ سے ہیں اس کو پورا کرو، کیونکہ وعدوں کے بارے میں یعنی سوال ہونا ہے روز قیامت. اور فرمایا جا رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور یہ اس نے تمہیں تاکیدی یہ حکم دیا ہے اس بارے میں، لعلکم تذکرون، کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب آخری حکم آ رہا ہے، دسواں حکم، فرمایا جا رہا ہے وان ھذا صراطی مستقیما فتبعوه، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، فتبعوه، پس اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور جو متفرق راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ راستے تمہیں اس سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے جدا کر دے. یعنی بہت ہی کانٹے کی بات ہے، پوری جو بھی امت مسلمہ ہے اس کا ہر لحاظ سے جو بھی ایک یعنی لائن آف ایکشن بنتا ہے وہ اسی بنیاد پر بنتا ہے کہ اس نے اپنے زندگی کا اس دنیا میں راستہ کون سا چنا ہے. یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک موقع پر، اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے، اور پھر یہی آیت ہے کہ جو کہ آپ نے تلاوت کی، یعنی آپ نے جو ہے وہ ایک یعنی تنکے سے سیدھی لائن ہے کہ جو کہ مٹی پہ کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم، بالکل سیدھا، اور پھر اسی صراط مستقیم پر آپ نے آڑی ترچھی لائنیں ہیں کہ جو کہ کھینچی، اور ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ ہیں وہ یعنی راستے کے جو کہ متفرق راستے، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله، کہ وہ صراط مستقیم تو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی پر ہمیں چلنا ہے، اور باقی سارے راستے جو ہیں وہ اس صراط مستقیم سے جدا ہیں، وہ شیطان کے راستے، اور ہر راستے پر شیطان کا چیلا ہے کہ جو کہ موجود ہے اور اسے پھٹکانے کے لیے موجود ہے. اور صراط مستقیم پر جو عزم کر کے بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا دشمن ہمارا ابلیس، یعنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سورہ اعراف میں اس کا عزم آتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے لیے اللہ سیدھے راستے پر بیٹھوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں، خاص طور پر انسانیت کا حال، اور پھر انسانیت میں سے جو بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی ہر گوشے میں ہم نے اپنے راستے کی جو کہ جدا کر لی، یعنی عقائد کا معاملہ ہو تو اس میں جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر ایک اللہ کے بجائے ہم نے کئی خداؤں کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی فکری لحاظ سے جو ہے وہ ہمارے معبود ایک کے علاوہ ہیں. آج غلامی جو ہے وہ جو ایک اللہ کے ہونی چاہیے تھی، وہ آج امریکہ اور IMF کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو دے چکے، اور جو بیڑا غرق ہے ہر سطح پر وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے معاملات کی بات کریں تو صراط مستقیم سے ہٹ کر باقی جتنے سارے راستے ہیں اس پر ہم پڑے، دھوکہ دہی کا معاملہ ہے، کرپشن کا معاملہ ہے، دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ کچھ صراط مستقیم کی وہ ہدایات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، بالکل سر پہ نظر. اسی طرح سے اکنامک سسٹم کا معاملہ دیکھیں تو جو اللہ کا عطا کردہ معاشی نظام ہے اسے ہم نے ٹھوکر مار کر، اور کس طرح سے مغربی جو بھی نظام ہے اس کو لے کر اپنا معاشی نظام اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور کس طرح سے مہنگائی اور انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے سے، یہ تو اس کا صرف ایک شیڈ ہے، ایک سایہ ہے کہ جو کہ سودی نظام کا اور اس کی ہلاکت تیزی جو مہنگائی کی صورت میں ابھی اس وقت مسلط ہے، ہر شخص ہے کہ جو کہ رو رہا ہے اور یہ کہ مصیبت کا شکار ہے، یہ پورا وہ نظام سودی ہے کہ جس کے یہ یعنی کیفیات ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنے بھی سارے راستے ہیں وہ حق کا راستہ نہیں ہے. وہ حق کا راستہ صرف ایک ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم کے لیے جو راہنما ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں ان دو چیزوں کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, اور یہ ہے کہ جس کی وصیت اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں کی ہے کہ تاکہ تم تقویٰ کی روی اختیار کرو. اب یہاں یعنی ایک دلچسپی کا نقطہ یہ ہے کہ جو آیت نمبر 151 ہم نے پچھلی دفعہ اس کا یعنی تشریح کی تھی, تو اس کے اختتام پر یعنی اس میں پانچ باتیں شرعی احکامات کا بیان تھا, اور اس میں بھی یہی الفاظ جو ہے وہ آئے تھے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. وہاں الفاظ تھے لعلکم تعقلون, یہ اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام. اب اس میں جو شرک اور قتل ناحق وغیرہ کی باتیں آئی تھیں, تو بہرحال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کی مت ماری گئے کہ جو اس طرح کے کام کے جو عقل میں بھی نہیں سماتے, یہ قریش مکہ اس میں ملوث تھے, ناحق قتل کر رہے تھے, اولاد کا قتل کر رہے تھے, شرک میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے, والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے. لہٰذا یہ پچھلی آیت میں یہ الفاظ آئے تھے, وہاں آئے لعلکم تعقلون. پھر اسی طرح آیت نمبر 152 میں چار شرعی احکامات کا بیان, اور اس کے آخر میں فرمایا گیا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی جو احکامات یہ چار آیت نمبر 152 میں آئے ہیں, یہ یعنی معاملات میں ناپ تول میں کمی کا معاملہ ہے, اسی طرح سے حق پر مبنی عدل پر مبنی بات نہ کہنا, یہ انسان غفلت کا شکار کیوں ہوتا ہے ان امور میں کہ جب یہ ہے کہ وہ نسیان کا جو مادہ ہے اس میں وہ بھول جاتا ہے. لہذا تذکیر کا لفظ آیا کہ یہ یاد دہانی ان امور کے حوالے سے ضروری. اور پھر آخری جو حکم آیا کہ تم صراط مستقیم پر چلو, متفرق راستوں کو نہ اپنانا, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ وہ خدا خوفی وہ پیدا ہو. جب یہ الفاظ کیا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے کہ تاکہ تم تقویٰ گزار ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ, تمہارے اندر یہ خدا خوفی پیدا ہو کہ تاکہ تم صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چل سکو. اور آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اہل ایمان کے لیے, انسانوں کے لیے قیمتی ہدایات 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے, یہی احکامات ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے انسانوں کے لیے یا اس دور کے لیے قیمتی ہدایات وہ عطا فرمائی تھی. فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب, اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات, تماماً علی الذی احسن, یعنی پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر کہ جو کہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والا, یعنی خوبے کے ساتھ اللہ کے احکامات پر جو بھی چلیں ان پر اللہ کی تاکہ نعمت جو وہ پوری ہو. اور فرمایا کہ وہ تفصیل لکل شیء, اور اس تورات میں ہر شے کی تفصیل موجود تھی. مطلب کیا ہے, یعنی انٹرم پیریڈ کے لیے, عبوری دور کے لیے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے تورات میں دیے, اس دور کے لیے, اس وقت کے انسانوں کے لیے وہ کامل ہدایات تھے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے کامل کتاب کون سی ہے, وہ قرآن مجید ہے, یعنی یہ فائنل ایڈیشن آ گیا. اور اس کے حوالے سے بھی سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو آیت آئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یعنی میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. تو فائنل جو بھی نعمت ہے وہ تو یہ آ گئی قرآن مجید, لیکن تورات اس دور کے لیے, انسانیت کے لیے اس میں کامل ہدایات موجود تھیں. وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت نہیں تھی, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. تو بس یہ نقطہ ہے کہ جو کہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اس میں اس دور کے لیے ہر شے کی تفصیل اس میں موجود تھی, وَهُدًى وَرَحْمَةً, اور اس میں اس دور کے لوگوں کے لیے یقیناً ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, کہ تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا وہ یقین کریں, اس پر وہ ایمان لائیں. تو مطلب کیا ہے کہ شریعت کے احکامات سے جدا انسان کب ہوتا ہے, اپنے آپ پہ بھی نہیں بیٹھا, من مانے فیصلے وہ کرتا ہے, وہ جب کرتا ہے کہ جب آخرت کا جو یقین ہے وہ متزلزل ہوتا ہے, وہ کمزور پڑتا ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ پھر اس کے یعنی پھر نعرے لگتے ہیں کہ جیسے چاہو جیو, میرا جسم میری مرضی. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے, اور جو یہ کامل ہدایت قرآن حکیم کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے, اللہ تعالی اس سے ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.